الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضا وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ آج سے ارادہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے وہ مقامات جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کا دوبارہ سے ہم مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ایک سربراہ خاندان کو مخاطب کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، اور سربراہ خاندان کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں، بنیادی ذمہ داریاں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. لہذا پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودہا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم پر انتہائی تنخو اور انتہائی سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اس کی جس کا اللہ سبحانہ وتعالی ان کو حکم دیتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ موضوع احادیث مبارکہ میں بھی بہت تفصیل سے آیا ہے، لہذا سربراہ خاندان کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور و معروف قول ہے جو بخاری میں نقل کیا گیا. حضور نے فرمایا کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے. جیسے ایک ریوڑ ہوتا ہے، اس کا ایک چرواہا اس کا نگہبان ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، اسی طرح تم میں سے ہر ایک شخص کو بیوی اور بچوں کی صورت میں ایک خاندان دیا گیا ہے، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا بہرحال تمہاری ذمہ داری ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اور تم میں سے ہر ایک مسئول ہے جس سے سوال کیا جائے گا. اَرْرِعَيَّتِ ہی، اس کے رعایا کے بارے میں، جو اس کے سب آرڈیننٹ ہیں، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا انشاءاللہ آج اس آیت اور اس حدیث کے حوالے سے سربراہ خاندان کی ذمہ داریاں اس موضوع پر بات کرنی، جس میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے قرآن حکیم میں 92 مقامات ایسے ہیں، 92 آیات ایسی ہیں کہ جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ربیع الاول کے مہینے سے شروع ہونے سے پہلے جو سورت ہمارے زیر مطالعہ تھی وہ سورت الحجرات تھی، پانچ مرتبہ اس میں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آیا، الحمدللہ وہ پانچوں مقامات ہم نے پڑھ لیے. پھر ربیع الاول کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی بنیادوں کے موضوع پر بات شروع ہوئی. اب سورۃ التحریم ہے جس میں الحمدللہ ایک سے زیادہ مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آئے گا. پہلے ہم آیت نمبر 6 پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلے جمعے آیت نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے جس میں تصور توبہ یا توبہ کا جو تصور ہے قرآن حکیم کا وہ بیان کیا گیا. اس آیت پر اگر آپ غور کریں، اہل ایمان کو مخاطب کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچانے کی فکر کرنا، یہ ہے جذبہ جو پیدا کیا گیا. لہذا یہ ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. عام طور پر ایک نیک اور صالح انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انسانوں سے، انسان سے محبت ہونی چاہیے، انسانی ہمدردی گویا اس کے وجود میں موجود ہے، بلٹ ان ہوتی ہے، اور یہ نیکی کی ایک علامت ہے. نیکی کی یا نیک شخص کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اسے انسانوں سے محبت ہو، انسان دوست ہو، انسان کا ہمدرد ہو، اور انسانوں میں ظاہری بات ہے جو اس سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے ان سے زیادہ محبت ہوگی. الاقرب فالاقرب ایک اصول ہے، جو آپ سے زیادہ قریب تر ہیں اس سے زیادہ آپ کو محبت ہونی چاہیے. لہذا ایک بڑی فطری محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں رکھی اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے. یہ ایک ایسی محبت ہے کہ جس کے لیے کسی درس کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کے اندر پوٹینشیلی موجود ہے. بلکہ صرف ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں تاکہ ذہن میں رہے کہ بیوی اور اولاد سے اتنی شدید محبت ہے کہ پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی اپنی بیوی اور اولاد سے محبت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس خطرے سے روکا گیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ اتنا شدید، اتنا پوٹینشیل، اتنا پوٹنٹ جذبہ ہے کہ اس سے تو روکا گیا ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں. اور بیویوں سے متعلق بھی فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، یہ بیویوں میں سے اور اولادوں میں سے تو تمہارے دشمن ہیں، یعنی اگر ان کی محبت حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر تو یہ بیجا محبت دشمنی ہے اور یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، چوکنے رہو، کہیں ان کی محبت میں آگے بڑھ کر فرائض دینی کو تج کر کے ایسا نہ ہو اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دو. لہذا پہلی بات نوٹ کیجئے گا، گھر والوں سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی فکر، جو انسان کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی جو بات ہے، اس کو نمایاں کیا. لہذا میں بھی کم از کم 5 منٹ یہاں لوں گا آپ حضرات سے، خواتین سے، کہ صرف توجہ دلانے کے لیے کہ سب سے پہلے رب کائنات اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنے کی جو بنیادی چیز ہے وہ بیان فرما رہا. ورنہ عام طور پر انسان بیوی اور بچوں کے لیے، اپنی گھر والوں کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں لگاتا، صلاحیتیں لگاتا ہے، چاہے موسم کیسا ہی ہو، گرم ہو، سرد ہو، بارش ہو رہی ہے یا اور دیگر حالات خراب ہیں، پھر بھی اپنے گھر سے نکلتا اور بچوں کی بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے. یہ مشقت کرنا، یہ جھیلنا، مشکلات جھیلنا، یہ اللہ پاک نے رکھی ہے. اکثر و بیشتر حلال طریقے سے جب محنت کماتا ہے تو محنت سے پیسہ کماتا ہے تو اس میں صلاحیتیں تو لگتی ہیں. ایون حرام طریقے سے بھی اگر کما رہا ہے، اور حرام خوروں سے اگر آپ ایک سوال ہی کر لیں صرف کہ تمہیں معلوم ہے رشوت دینا، رشوت لینا یا حرام طریقے سے پیسہ کمانا صحیح نہیں ہے، اور اس کے ذریعے تم جہنم میں جا سکتے ہو، تو اکثر و بیشتر کا جواب کیا ہوگا؟ اکثر و بیشتر لوگ یہی جواب دیں گے کہ یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دنیاوی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لہذا رب کائنات نے اس میں توازن بیان فرمایا، سب سے پہلے اپنی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی، بیوی بچوں کی دنیاوی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیں. اور جیسے میں نے عرض کیا، تجزیہ کر لیجئے، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے. انسان غافل ہو جاتا ہے مال کی محبت میں، دنیا کی چمک دمک میں، دنیا کی لگژریز میں، آسائشوں میں، چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے. ایک چھوٹا سا گھر انسان کی ضرورت ہے، بنائے، اس کے لیے محنت کرے، ناجائز کام تو نہیں ہے، جائز کام ہے، لیکن وہ چھوٹا سا گھر، وہ شیلٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنتیں کرتا، ایک جھگی بنانا، ایک چھوٹا سا فلیٹ بنانا، ایک گھر بنانا، پھر بنگلہ کر لیجئے، کوٹھی کہہ لیجئے، محل کہہ لیجئے، ہر انسان یہ کام کر رہا ہے. ایون انسان کیا، یہ تو جانور بھی کر رہے ہوتے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جائز طریقے سے محنت کرنا کہیں پر بھی اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو جو اکثر ہو جاتا ہے کہ انسان ان بنیادی چیزوں کو فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلی جس چیز کو چھوڑتا ہے وہ کیا ہے، اپنے دینی فرائض کو تج کر دیتا. اور دینی فرائض میں اہم ترین فرض کیا ہے، کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، اہم ترین فرض نماز ہے. اور نماز بھی کیسی، صرف نماز پڑھنی تو نہیں ہے نا، نماز کا تو پورا حکم قرآن میں، حدیث میں، سیرت صحابہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں جو ہمیں ملتا ہے وہ نماز باجماعت کا تذکرہ، خاص طور پر جب باجماعت نماز فرض ہوئی، پانچ وقت کی نماز، تو پھر تو نماز بلا جماعت پڑھنے کا جواز ہی کوئی نہیں، اور کوئی اس کی شرعی دلیل بھی نہیں ملتی، الا یہ کہ انسان بیمار ہو جائے، سردی انتہائی شدید ہو کے گھر سے نہیں نکلا جا رہا ہو، بارش ہو رہی ہو، طوفان آ رہا ہو، تو کئی ایکسیپشن ہیں، ورنہ نماز با جماعت تو بہرحال نماز کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. لیکن کاروبار میں اکثر و بیشتر معاملات چلانے میں انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آواز، اللہ کا نمائندہ بلا رہا ہوتا ہے نا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ کس کے ریپرزینٹیٹو ہے، یہ کس کی آواز ہے، کس کے گھر سے آ رہی ہے، کبھی اس پر بھی توجہ کیجیے گا. آواز آتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا نمائندہ ہمیں بلا رہا ہے، لیکن ہمارا کاروبار زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، گھر یا دکان یا اور دیگر چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس میں خاص طور پر فجر کی نماز. فجر کی نماز میں گویا ہمارا نفس ہمارا خدا بن کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ہمیں نماز با جماعت سے، خاص طور پر فضیلت والی نماز سے روک رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں سب سے پہلی چیز جس طرح توجہ ہونی چاہیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا، قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلا سوال، اول ما سئل سئل عن الصلاح، سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن عبادات سے متعلق ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا. اب میں اگر نماز باجماعت ترک کر رہا ہوں کسی بھی دنیاوی فائدے کے لیے جان بوجھ کر، تو اب آپ خود سوچئے کس کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ کو، یا اپنے آپ کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ رہا ہوں. لہذا فرائض دینی میں اہم ترین فرض نماز، اور اسی کے حوالے سے پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور حج ہے، دیگر عبادات ہیں، انسان اپنی فکر کرے سب سے پہلے. پھر دوسری چیز جو ہماری عبادات میں رکھنا پیدا کرتی ہیں، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ عبادات قبول ہی نہیں ہوتی، دلچسپی یا لذت یا روح تو بہت دور کی بات ہے، انسان وہ عبادت کا اس کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے. ذرا توجہ سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، کون سی چیز ہے جو ہمیں مسجد میں جانے سے روک رہی ہوتی ہے. انسان جب حرام خوری کرتا ہے، جب انسان دوسروں کا مال کھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، حرام طریقے سے مال کماتا ہے، تو اس کا اپنا نفس اس کو جو ہے وہ سمجھا رہا ہوتا ہے یہ کام، کہ یہ غلط کام ہے. ایک حد تک اس کی آواز کو اہمیت دی جاتی ہے، اور انسان بعض اوقات توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو رشوت دے کر، یا اس کا کلیجہ، اس کا جو ہے وہ اندر سے آنے والی آواز ہی کو دبا دیا جاتا ہے، گویا روح کو اپنے مار دیا اس نے، جس کو ضمیر کو مارنا کہتے ہیں، بے ضمیر ہو جائے. اب یہ عمل حرام خوری کے لیے جواز پیدا کرنے کے حوالے سے انسان کے اندر عبادات کی لذت بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن دل کہیں اور لگا ہوتا ہے، جیسے اقبال نے کہا کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو جائزہ لیجئے اپنی نمازوں کا بھی، کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، بھی فضل تعالیٰ فرض ادا ہو رہا ہے، لیکن نمازوں کی کیفیت کیا ہے، وہ خشوع و خضوع کیوں نہیں مل پا رہا، وہ لذت کیوں نہیں مل رہی، وہ روحانی ترقی کیوں نہیں حاصل ہو رہی، ترفع کیوں نہیں حاصل ہو رہا، تعلق مع اللہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا. اس کی ایک بہت اہم وجہ، بڑی وجہ، یہ حرام خوری ہے، حرام طریقے سے پیسہ جو کمایا گیا، اس کی وجہ سے ہماری عبادات کے اندر سے لذت جو ہے وہ ختم کر دی گئی. لہذا اپنی فکر میں جہاں نماز باجماعت کی فکر کرنی ہے، وہاں سب سے پہلے اس بات کا بھی جائزہ لیجئے، اپنے اطراف کا جائزہ لیجئے کہ کہیں ہم کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے، کوئی خدا نہ خواستہ حرام طریقے سے پیسہ تو نہیں کما رہے. اچھا، حرام طریقے سے جو پیسے کمائے جا رہے ہوتے ہیں نا، میں آپ سے یہ بات بھی عرض کروں، وہی لوگ جاتے ہیں مفتیان کرام کے پاس، اندر سے ضمیر تو کاٹ رہا ہے نا، اندر سے پنچ کر رہا ہے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو. پھر جاتے ہیں مفتی مولانا کے پاس کہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے، اس کے بارے میں بتائیے. ان میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں بہرحال جو ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جاتے ہیں، گائیڈنس لینے جاتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن اکثر و بیشتر مولوی سے وہ فتویٰ چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہمارے مطلب کا ہوتا ہے. اگر مولوی صاحبان دوسری بات بتائیں تو کسی اور مولوی کے پاس جاتے ہیں، یہ مولوی صحیح نہیں ہے، یہ دوسرے والے کے پاس جاؤ. اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی فتویٰ، کوئی نہ کوئی اپنے من مالی چیز انسان حاصل کر لیتا اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ شاید اس مولوی نے ٹھیک کہا. لیکن سب سے بڑا مولوی کہاں بیٹھا ہے؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اپنے دل سے پوچھ، مولوی سے نہ پوچھ. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے انسان ذرا اپنا جائزہ لے، اندر سے کیا آواز آ رہی ہے. اندر سے اگر آواز آئے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو سمجھ لیجئے کہ انر سیٹسفیکشن اگر حاصل ہے تو ہو سکتا ہے کہ بات ٹھیک ہو. پھر فردر گائیڈنس کے لیے بہرحال مفتیان کرام سے بھی ہدایت لی جائے، گائیڈنس لی جائے، لیکن پہلے ذرا جانچیں اپنے آپ کو. لہذا اپنے دینی فرائض کا جائزہ ریویو کیجئے کہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عائد کیے ہیں، کیا میں وہ اپنے دینی فرائض ادا کر رہا ہوں؟ ان میں عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا تذکرہ بھی آئے گا، والدین کے حقوق کا تذکرہ بھی آئے گا. اب ایک اور بات جو تھوڑی سی ہمارے معاشرے میں امبیلنسز کی طرف بھی توجہ کر دیتا ہوں. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ بیوی اور بچوں سے متعلق پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی محبت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت سے روکا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر شادی کے بعد توجہات کا ارتکاز زیادہ تر بیوی بچوں کی طرف ہو جاتا ہے. لہذا اس میں امبیلنس یہ ہوتا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جو دینی فرائض کے اعتبار سے غور کیجئے، بہت اہم مسئلہ ہے. اگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں اس وجہ سے کہ میں وقت نہیں دے پاتا یا ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ پا رہا ہوں خدا نہ خواستہ، تو یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اگر ناراض ہیں اس بنیاد پر کہ میں نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے، تو بہرحال یہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف توجہ نہ دیں. قرآن حکیم اس طرح بار بار توجہ دلاتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانہ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، فلا تقل لهما أُفٍّ، تو ان سے اف نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور بڑے ادب سے احترام سے ان سے بات کیا کرو، وقفز لہما جناح ذل من الرحمہ، اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنا رویہ یہ رکھو کہ ان کے سامنے نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہو، سینہ بھی جھکا ہوا ہو، آواز بھی بہت دکی ہوئی ہو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ایسے دعا کیا کرو ان کے لیے کہ اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی جب ہم چھوٹے سے تھے. تو بہرحال اس طرف بھی عدم توجہ ہے کہ ماں باپ کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی شادی کے بعد، بیوی بچوں کے بعد جو ہونی چاہیے. لہذا قرآن یہاں توازن بیان کرتا ہے، توجہ تمہاری ماں باپ کی طرف ہو، بیوی بچوں کے بھی خواہشات پوری کرو لیکن حلال طریقے سے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں توازن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دین کی سب سے خوبصورت ترین بات توازن ہے، عدل ہے. چاہے عبادات ہوں، حقوق العباد ہوں، معاملات زندگی ہوں، اس میں عدل، توازن، جسٹس کیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے. لہذا اب آئیے ذرا اولاد سے متعلق، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے معاملات کو دیکھو، اپنی عبادات کو دیکھو، اپنے رویوں کو دیکھو، اپنے اخلاق کو دیکھو. اور دوسری چیز ہمیں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. لہذا گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے حوالے سے پہلی بات پھر وہیں آئے گی، ان کی تمام تر ضروریات زندگی بہم پہنچانا یہ شوہر کی یا باپ کی ذمہ داری ہے. نکاح کے موقع پر باقاعدہ اس کی ایگریمنٹ ہوتی ہے. جب مولوی صاحب پوچھتے ہیں بیٹا قبول ہے، تو خوشی سے کہتے ہیں قبول ہے. کیا قبول ہے؟ وہ جو قبول ہے، جو ایکسپٹنس ہے، وہ کس چیز کی ہے؟ کہ اب یہ بیوی اور اس کے ذریعے ملنے والی اولاد کی تمام تر ذمہ داری اب شوہر یا سربراہ خاندان پر ہے، اور اس کو اس نے فراہم کرنا ہے حلال طریقے سے. لہذا حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا یہ ہے فرض. اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی بہرحال اہتمام کرنا ہے. جہاں روٹی روزی حلال کی کھلانی ہے, لباس پہنانا ہے, علاج کرانا ہے, صحت کرنا ہے, صحت کی ساری ذمہ داری, یہ سب کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے, یہاں پر بھی عدم توجہ کس طرف ہے؟ اکثر و بیشتر میں بھی اس میں شامل ہوں کہ اولاد کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے گھر کا ماحول ہم نے کیسا بنایا ہوا ہے, یہ گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کو نہیں پتا کہ یہ اسکرین پر کیا آ رہا ہے, اس کے کیا امپیکٹ ہے. اسکرین چاہے 7 انچ کی ہو یا 70 انچ کی, فراہم کرنے والے کون ہیں؟ 7 انچ کی اسکرین دی ہوئی ہے, اس میں انٹرنیٹ, فاسٹسٹ انٹرنیٹ, ساری لگژریز اس کو دی ہوئی ہیں. یا بڑی سی گھر میں 70 انچ کی اسکرین لگائی ہوئی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہے, ہمارے پاس اس کا کنٹرول نہیں ہے. اب وہ چیزیں جو اس پر دکھائی جا رہی ہیں, دیکھی جا رہی ہیں, سنی جا رہی ہیں, اس کے کیا امپیکٹ, اس کے کیا اثرات, نتائج بچوں پر, بیوی پر پڑنے, اس کی تمام تر ذمہ داری سربراہ خاندان پر ہے. سربراہ خاندان نے یہ کام کیا, اب آپ اس کے لیے جتنے جسٹیفیکیشن کریں, کیا کریں جناب, اس کے بغیر تو صورتحال بنتی نہیں, گھر میں اسکرین نہ ہو, ٹی وی نہ ہو تو ہم تو بیکورڈ ہو جائیں گے. بھائی بے شمار گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے, اور وہ بغیر ٹی وی کے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کیا ہونے والا, کیا نتائج نکلنے والے ہیں, بہت ساری چیزیں. اور اب اس میں کیا میں عرض کروں, جو میڈیا میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ اکثر و بیشتر غلط چیز بتائی جا رہی ہے. گوگل یونیورسٹی دنیا کی جھوٹی ترین یونیورسٹی مانی جاتی ہے, تمام انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں گوگل سے حاصل کردہ انفارمیشن کو ڈس انفارمیشن قرار دیا جاتا ہے. اس کی بنیاد پر اگر آپ نے تھیسس جمع کرائیں گے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ گوگل یونیورسٹی پر سب سے زیادہ جھوٹ موجود ہے, سب سے زیادہ غلط بیانی موجود ہے. تو اگر ہم ان یونیورسٹی ایسی جھوٹی باتیں, جھوٹی سائٹس اور جھوٹی انفارمیشن کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو بہرحال ہم بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو. لہذا اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا میری ذمہ داری ہے. میرا گھر کس کی ذمہ داری, بولے میری ذمہ داری, تو میں اس کا رسپانسبل ہوں. گھر میں جو اچھائی برا ہوتا ہے اس کی اچھائی برائی میری ذمہ داری ہے. تو گھر میں حلال روزی تو کھلا رہے ہیں 16 گھنٹے جاب کر کے, گھر کا ماحول کیسا ہے, گھر والے کس حد تک نماز کی طرح متوجہ ہیں, گھر والے کس حد تک قرآن سے اٹیچڈ ہیں, قرآنی تعلیمات کس حد تک ہمارے گھروں میں, کس حد تک آئیڈیل پرسنالٹیز ہماری صحابہ اور صحابیات ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, کس حد تک ان شخصیات کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, کتنے عظیم صحابہ اور صحابیات کے واقعات ہمارے گھروں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کا بہرحال ہم نے جائزہ لینا ہے. یا ہم نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا کر وہ آئیڈیلز دیے ہیں جو دنیا کے بدترین کردار کے حامل لوگ ہیں, بدترین کردار کے حامل لوگوں کو ہم نے اگر اپنے بچوں کا آئیڈیل بنایا اس میڈیا کے ذریعے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. تو قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے, حلال روزی کھلاؤ, ان کی پاکیزہ تربیت کرو. اور تربیت کے حوالے سے یہاں یہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ جو شادی شدہ نہیں ہے ان کو ایک مشورہ دے دیتا ہوں پہلے سے, کہ شادی کرو ایسی عورت سے کہ جو دیندار ہو, اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا معیار ہے. ہم عام طور پر شادیاں کرتے ہیں بڑا اعلیٰ خاندان ہو, پیسے والے لوگ ہوں, خوبصورت ہو, تو بھائی خوبصورت بھی ہو پیسے والے بھی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر دینداری نہیں تو یہ پیسہ, یہ خوبصورتی, یہ جہنم کا سامان ہے. اور دینداری ہے, پیسہ بھی آ گیا, خوبصورتی بھی آ گئی, اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر نہیں آیا پیسہ یا خوبصورتی اور دینداری آ گئی تو یہ سمجھیے کہ اپنے گھر میں آپ نے جنت کا سامان لے آئے. لہذا نیک عورتوں سے شادی کرنا تاکہ ہماری آئندہ نسل, آنے والی نسل جو ان کے اندر تقوی موجود ہو, خیر خواہی موجود ہو, للہیت موجود ہو, اور وہ ہماری نئی نسل کی اعلیٰ ترین تربیت کر سکیں. یہ تربیت کا پورا ٹاسک جو ہے, ایک بہت بڑا مشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو دیا, عورتوں کو دیا, بیویوں کو دیا. ان کی کوئی معاشی ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل کر معاش کے لیے محنت مشقت کریں, اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے, چراغ خانہ بنایا ہے, سماع محفل نہیں. وہ آفیسز میں اور ریسٹورنٹ میں اور جہازوں میں لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہو, معاذ اللہ, اس لیے نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو. عورت چراغ خانہ ہے گھر کی طرف, گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے, اپنی بیوی, اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر آسائش فراہم کرے، آرام فراہم کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اپنے نوجوان نسل کی خاص طور پر تربیت کرنا، ان کو للہیت پیدا کرنا، ان کو مجاہد بنانا، ان کو اللہ کے دین کا خادم بنانا، داعی اللہ بنانا، یہ ہے ہماری خواتین کی ذمہ داری. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح تربیت اولاد کے حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے، اس کو بھی چھیڑ ہی دیتے ہیں، ٹچ کر دیتے ہیں صرف، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اولاد عطا فرمائے تو اس پر ضرور اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکرانے کے طور پر دو نفل بھی پڑھنے، عقیقہ بھی ہے، صدقہ بھی کیا جائے، قربانی بھی کی جائے. لیکن یہ جو قتل اولاد کی ایک عالمگیر تحریک ہے، اسے پاکستان میں ابھی نہیں آ رہی، اس سے پہلے سے آئی ہوئی ہے. اس کے اثرات میڈیا کے ذریعے بہت حد تک ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں. اب شراب پرانی ہے، بوتل نہیں ہے، ٹیم نہیں آئی ہے تو نیا ٹاسک دیا ہے. این جی اوز نہیں ہے، ظاہر بات ہے جب ٹیم نہیں آتی ہے تو نیا ٹاسک ہوتا ہے، نئی این جی اوز آتی ہیں، نئے فنڈز آتے ہیں، تو اس نئے فنڈ کے ذریعے سیمینار بھی کروائے جاتے ہیں، ضبط اولاد اور اس کی کنٹرول، برتھ کنٹرول کے سیمینار ہوتے ہیں. بہرحال ہمارے مولوی حضرات بھی جاتے ہیں اس میں، نہیں جانا چاہیے، ان کا جانا ہی وہاں پر ایک طرح سے اس کو سپورٹ کرنے کے مترادف اس لیے ہو سکتا ہے کہ میڈیا آپ کو وہی کچھ دکھاتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، آپ کی کہیں بھی تقریر نہیں دکھائی جا رہی ہوتی. آپ کہہ کر آئیں کوا سفید ہے، انہوں نے دکھایا کوا، آپ کہہ کر آئیں کوا کالا ہے، کوا سیاہ ہے، وہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کوا سفید ہے. اب آپ کر لیجئے، میں نے تو کوا سیاہ کہا تھا، یہ سفید کیسے ہو گیا؟ یہ سارے گیم ہیں میڈیا کے. لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے فورم پر نہ جائیں، اور جائیں تو صرف ٹو دی پوائنٹ بات کریں، سلوٹ کر کے نہ آئیں لوگوں کو. ٹو دی پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم دینے والے ہیں ان کو رزق اور تمہیں بھی. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. لہذا قتل اولاد کے حوالے سے یا جو برتھ کنٹرول کے حوالے سے یہ انٹرنیشنل یہ ایک ایجنڈا ہے، یا آج پاکستان اس کا شکار نہیں، پوری دنیا، خاص طور پر مسلم ممالک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلم ممالک کی برتھ کنٹرول کی جائے. یہ تو ایجنڈا ہو گیا. اب کیا مسلم ممالک کی الحمدللہ وہ برتھ کو کنٹرول کر سکیں؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ برتھ کنٹرول نہیں کر سکے، اور رب کائنات نے جس کو دنیا میں آنے سے متعلق فیصلہ کیا وہ آ کے رہے گا، اور اس کا رزق پہلے سے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہوا. تو تعمیر کرو تخریب کے بجائے. بڑا خوبصورت جملہ ہے ابو العلا مودودی کا رحمتہ اللہ علیہ، ضرور پڑھیے گا، کہ تخریب کرنے کے بجائے تعمیر کرو، اور توکل کرو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو تم کو ماں کے پیٹ میں رزق دینے والا ہے. تو یہ تخریبی کاروائی جتنی بھی کی جائے ضبط اولاد کے حوالے سے، جس کے ذریعے اصل میں حاصل کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. جس معاشرے میں بھی برتھ کنٹرول کی جائے یا کی جانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے ذریعے این جی اوز کو ٹاسک دیا جاتا ہے، وہاں لازمان زنا پروموٹ ہوتا ہے. یہ زنا کے لائسنس ہیں جو کہ دیے جا رہے ہیں معاشرے میں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں ان سازشوں کو، اور ان سازشوں کے خلاف، ان سازشوں کے خلاف جو ہے وہ پیش بندی کریں، بجائے اس کے کہ جا کر سلوٹ کر کر آئیں لوگوں کو. یہ جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے کہ ریاست مدینہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. ریاست مدینہ کے خد و خال کیا ہیں، الحمدللہ بہت تفصیل سے بات بیان ہوئی ہے. شراب کیا ہے سب جانتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک زہر ہے. جن معاشروں میں بھی شراب پی جاتی ہے وہاں پر صورتحال کیا ہے. ہمارے معاشرے میں، اسمبلی میں اگر ایک نان مسلم صرف پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کر رہا ہے کہ اس کے جو لائسنس دیے گئے، پرمنٹ دیے گئے، ان کو منسوخ کیا جائے، کیونکہ مسلمان ہیں، مسلمان ممالک، مسلم ملک ہے، یہاں پر نان مسلم کے نام سے تم شرابیں بیچ رہے ہو اور خرید رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو. شراب کے انڈے پر جا کر اگر آپ دیکھ لیں تو اکثر و بیشتر خریدنے والے اور بیچنے والے کون لوگ ہیں؟ میجورٹی وہ ہیں جو مسلمان ہیں، ہندو ہو یا عیسائی، ان کے نام پر پرمٹ لیے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے مذہب میں جائز، کسی کے مذہب میں جائز نہیں ہے، نہ کرسچینٹی میں، نہ ہندو مت میں، نہ اسلام میں، نہ یہودیت میں. ایون بہت ہائیلی کوالیفائڈ جس کو آپ تہذیبیں کہتے ہیں، وہاں سب میں اس کے خلاف فتویٰ موجود ہے، سب اس کے اینٹی ہیں. لیکن اگر پارلیمنٹ میں یہ بات آ جاتی، ایون ڈسکس ہو جاتی، تو شاید ہم اسلامی ممالک قرار پاتے. اس ڈر سے ہمارے اچھے خاصے سمجھدار لوگ، جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں بہرحال وہ اس ڈبیٹ میں بھی حصہ لینا نہیں چاہتے، تو بہرحال اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ہدایت دے، کرج دے، ہمت دے اور صحیح بات کو صحیح فورم پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اپنی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اگر خاندان مضبوط ہوگا، شوہر اور بیوی کے تعلقات بہتر ہوں گے، اولاد کی صحیح تربیت ہو رہی ہوگی اسلامی نہج پر، تو ایک مضبوط خاندان وجود میں آئے گا. اور یہ مضبوط خاندان، بہتر خاندان، مستحکم خاندان ایک بہتر معاشرے کی بنیاد ہے. بہتر معاشرہ، بہتر سوسائٹی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب فیملی سسٹم ہمارا بہتر ہو. اور آپ کی اطلاع کے لیے، میرے خیال میں یہ اطلاع دینا اس حد تک بیکار ہو چکا ہے، کم از کم کہ یہ باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن تذکیر اور یاد دہانی کے لیے سے عرض کر رہا ہوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں عقیدہ بھی ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام بھی ہے. اس پر ایک گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے اسلام کیا ہے، لیکن ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے، اسلام کے سارے نظامی زندگی بہترین ہونے کے باوجود امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں ہمارا سیاسی نظام جو بہترین ہے، خلافت کا نظام، نظام خلافت جس کی دنیا مثال دے رہی ہے، آج ہمارے ملک میں نافذ العمل کیوں نہیں ہے؟ بگ کوئسچن. ایک بہترین معاشی نظام جس سے بہتر کوئی معاشی نظام ہو ہی نہیں سکتا جو رب نے دیا ہے، رب کائنات نے عطا فرمایا، جس میں زکات کا نظام، صدقات کا نظام اور عدل ہے، آج ہمارے ملک میں کیوں نہیں نافذ العمل ہے؟ سوال ہے. تیسرے نمبر پر معاشرتی نظام، بہترین سوشل سسٹم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اسلام کا معاشرتی نظام ہے. اس سے، اس کے لیے دلائل ہیں خاندانی نظام کے حوالے سے، لیکن امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کنٹرول ہو رہی ہے چند لوگوں کے ہاتھوں، اور پوری دنیا پر کچھ لوگوں کا قبضہ ہے، اور وہ لوگ جن کو آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے بدترین دشمن ہیں، ہمارے پیغمبر کے دشمن، ہمارے دین کے دشمن، ہمارے دشمن، ہماری نئی نسل کے دشمن. لہذا سیاسی طور پر انہوں نے ہمیں پہلے سے 1924 سو سال پہلے اپاہج کر دیا. ہمارا سیاسی نظام اس دنیا میں اس وقت کہیں ہے ہی نہیں. کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام جس کو آپ خلافت کا عادلانہ نظام کہتے ہیں؟ کہاں ہے؟ 1924 سے پہلے 1919 تک یا اس سے بعد تک ایک ٹوٹی پھوٹی خلافت کا نظام تھا، خلافت عثمانیہ، دا گریٹ اوٹومن امپائر. اس کی ذرا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا بڑا آپ کا ملک تھا، اتنی بڑی خلافت تھی. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. قبا کسے کہتے ہیں؟ چادر کو کہتے ہیں، چادر جو تنی ہوئی ہے تاکہ وہ آپ کو بارش سے اور دھوپ سے بچا سکے. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ اقبال کے ذہن میں اور کون لوگ تھے؟ یہ تھے وہ یہود جن کو وہ پہچان چکے تھے. معاشی سطح پر بینکنگ کا پورا نظام کے خلاف شدید تنقید اگر کسی نے کی، دلائل کی بنیاد پر تو علامہ اقبال ہیں. لہذا معاشی طور پر پورا اکنامک سسٹم ان کے پاس ہے. فرنگ کی نگے جہاں پنجائی یہود میں ہے، یہ اقبال نے 100 سال پہلے 150 سال پہلے کہی تھی بات. لہذا معاشی طور پر اور سیاسی طور پر آپ اپاہج ہیں، آپ غلام ہیں، اس حقیقت کو مان لیجئے. ایک نظام باقی رہ گیا آپ کا، وہ آپ کا خاندانی نظام ہے، آپ کا معاشرتی نظام ہے جس میں حیا موجود ہے، ادب اور آداب موجود ہیں، عزت احترام موجود ہے. آج پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کی تعلیمی نظام اور اس میں این جی اوز کے ذریعے کرائے جانے والے پروگرامات، یہ سارے کے سارے دشمن ہیں ہمارے اس خاندانی نظام کے، فیملی سسٹم کے. اور شیطان کا ایجنڈا نمبر ایک، ٹاپ آف دا لسٹ اس وقت یہ ہے کہ اس خاندان کے ادارے کو برباد کر دیا جائے. لہذا بے حیائی، فحاشی کو پروموٹ کرو. جہاں زنا عام ہو جائے گا وہاں نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا یا ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک بغیرت ہمارا منسٹر وہ کہتا ہے ایک انٹرویو میں کہ اگر بھینس کا دودھ باہر سے اویلیبل ہو تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے وہ یورپ کا فلسفہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہمارے ایپس کے اندر بھی موجود ہے. بڑے بڑے آفیسرز اور بڑے بڑے منسٹر بھی اس کو آ کر زبان سے کہہ رہے ہیں. یہ بے حیائی و بے غیرتی آج ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکی ہے. لہذا حیا حیا حیا, حضور نے فرمایا اگر تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو, ففل ما شیتا, پھر جو چاہے کرو جو تمہاری مرضی آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ خاندانی نظام میں حیا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے, اور نکاح کے ذریعے خاندانی نظام بچتا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کے ذریعے خاندانی نظام کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں جو چیز باقی رہ گئی ہے کم از کم اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک سیاسی نظام جو ہمارا شلٹر ہے پورے کے پورے نظام زندگی پر, اگر اللہ کا دین غالب ہو جائے, ایک مستحکم اور بہتر اسلامی حکومت قائم ہو جائے, تو بہت سارے مسائل اسی طرح حل ہو جائے, ایسے ہی حل ہو جائے. کیونکہ اصل جو جڑ ہے, بنیاد ہے, وہ حکومتی نظام ہوتا ہے, وہیں سے سارے کے سارے خیر اور شر پھیل رہا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اسلام کا عادلانہ نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کا معاشی نظام جس میں عدل ہے, زکوٰۃ کا نظام, صدقات کا نظام. خدا کی قسم پاکستان میں جتنی بڑی تعداد میں زکوٰۃ اور صدقات دیے جاتے ہیں پوری دنیا میں نہیں دیے جاتے, لیکن اس کی خیر و برکت کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ سسٹمیٹک نہیں ہے, آرگنائز نہیں ہے. حکومت کی سطح پر اگر یہ کام ہو تو انشاءاللہ یہ غربت اللہ نے چاہا تو کم ہو جائے گی, کم تر ہو جائے گی, اور خوشحالی آئے گی. اور جس کی بنیاد پر آج جو جاہل ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ تقریبی کاروائی کی جائے, افراد یا آبادی بڑھ جائے گی تو کھلائیں گے کہاں سے؟ بھائی اصل مسئلہ آبادی کا نہیں ہے, رب کائنات نے رزق نازل کیا ہے. اصل مسئلہ ہماری اپنی عقلوں کا ہے, سمجھداری کا ہے, توکل علی اللہ نہ ہونے کا ہے, بہتر آرگنائزیشن نہ ہونے کا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان تمام باتوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی توفیق دے, اور اسلام ہی کو سب سے بہترین دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.